والد تفسیر الصلاح میں گزر چکی ہے اور میں وہاں اس مسئلے کے متعلق تفسیر کلام کر چکا ہوں۔ حضرت امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں عورت کو مطلقاً بلا قابل یا محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن کا سفر کرنا مکروہ ہے، اس سے کم کی اجازت ہے۔ امام حنیفہ تین دن تین رات کے سفر اس سے تو منع کرتے ہیں، اس سے کم کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس پر بڑا کھلا ہوا روایت اشکال ہوتا ہے۔ اسی لیے امام رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ایک دن والی روایت کی طرف ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے فتح القدیر دیکھی جائے۔ اور اگر کسی آدمی کو میرا گزشتہ والا بیان جو میں باب تفسیر الصلاح میں کر چکا ہوں یاد ہو تو کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وفي الإسناد المسند رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي بن نضر قال حدثنا حبيب بن المعلم الطارق بن باس رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان بن الأنصاري يتما منعك من الحج؟ قالت أبوك لا تعني زوجها وكان لنا نازحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، أو قال حجة معي رواه مجرد رقان، قال وقال رضي الله عن الكريم عطان جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سنان، یہ آگئی وہ روایت جس کا میں نے ما قبل میں ابواب عمرہ میں حوالہ دیا تھا۔ ابو فلاں سے مراد حضرت ابو سنان انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان عمرتن فی رمضان تقضی حجتن، اس کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ثواب کے اندر مساوات ہے، یا یہ کہ یہ نفل رہا ہوگا جیسا کہ ابن بطال کی رائے ہے۔ احمد ابن منی نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس عورت کے ساتھ خاص غالباً انہوں نے اس کو فرض پر محمول کیا، اور مطلب یہ سمجھا کہ رمضان شریف کے اندر عمرہ کر لینا حج فریضہ کی جگہ پر کا ہو جائے گا اور اس کی طرف سے کفایت کر لے گا، اس لیے انہوں نے اس کو خصوصیت پر محمول کر لیا۔ لیکن خصوصیت پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مقصود تو اس سے ثواب کے اندر مساوات بتانی ہے، واللہ اعلم۔ وفي الإسناد المسند رضي الله عنه قال حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر بن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد قد غزا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 12 غزوة، قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يوم ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى۔ وبالإسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال باب من نظر المشي إلى الكعبة، اگر کسی آدمی نے یہ نظر مان لی کہ میں بیت اللہ جاؤں گا تو اس نظر کی وجہ سے اس پر حج یا عمرہ بلا اختلاف واجب ہو جائے گا۔ اب اگر جو ہے کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں پیدل حج کو جاؤں گا اور اتفاق سے اپنی یہ نظر راجلن و ماشین پوری نہ کر سکا، راستے میں سوار ہونے کی ضرورت پیش آ گئی، تو آگے کیا حکم ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ ظاہریہ تو فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو پیدل چلے، اور جہاں سے عاجز ہو جائے سوار ہو جائے، نہ اس پر فدیہ واجب ہے اور نہ دم واجب ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر فدیہ کفارہ واجب ہے، دوسری روایت میں فرماتے ہیں اس پر دم واجب ہے۔ امام شافعی کی بھی دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ اس پر دم واجب ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ دم مستحب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں سے عاجز ہو گیا اگلے سال وہیں سے جو ہے چلے گا، اور ہدی بھی دینی پڑے گی۔ مالکیہ یوں فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جبکہ اس کا بلد قریب ہو جیسے مدنی نظر مان لے، یا متوسط ہو جیسے مصری نظر مان لے، اور اگر بعید ہو جیسے افریقی تو اس کے متعلق مالکیہ یوں فرماتے ہیں بس اس پر حدی ہی متعین ہے۔ حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے نسبت کل طریق یا اکثر طریق کے اندر رکوع پایا گیا تب تو دم واجب ہے، ورنہ جو ہے فدیہ واجب ہے اس کی مقدار سے. واللہ تعالی اعلم. اب رہا بخاری کی رائے کیا، میرا خیال تو یہ ہے کہ حضرت امام بخاری اس کی ظاہریہ کے ہم خیال ہیں، اس لیے کہ امام بخاری نے اس باب میں جو دونوں روایتیں ذکر کی ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے. نظر ماننے والے نے پیدل حق کی نظر مانی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرض کو دیکھا تو رکوع کا فرما دیا اور فدیا کا حکم دیا، نظر کا حکم دیا. معلوم ہوتا ہے کہ بس جتنا ممکن ہو اتنا تو آدمی چلے، آگے اس کو ثواب دیا جائے، فدیا واجب اور نظر واجب ہے. دوسرے حضرات نے قانون نظر پر نظر کی ہے. واللہ اعلم. ابن جتنا دن سے نکل گئی اللہ تبارک تعالیٰ قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت بن انس عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم راشد بن بحار بن ابن قال ما بال هذا قال نظر ان يمشي قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغمه وامره ان يركب یحاضا کا مطلب یہ ہے کہ ٹیک لگا کر ان دونوں کے اوپر چل رہا تھا، اس طور سے اس کے پاؤں پوری طرح زمین پر ٹک نہیں رہے تھے. وہ اتنا دن سے نکل گئے اللہ تعالی پاس حد اپنا ابراہیم سے قال اخبرنا شامل اس بارے میں مل رہے ہیں اخبرن قال اخبرن سعید بن ابی ایوب ان یزید بن ابی حبیب اخبره ان ابا طلحہ حدثا عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال نظرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استقي لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستقطعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ولترك قال وكان يقال لا يفارق قبا قال ابو عبد الله حدثنا ابو عاصم عن جريج عن يحيى بن ايوب بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه ذكر الحديث وبالاسناد الى سنن رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم فضائل المدينه. المدینہ میں الف لام اب کا اس سے مراد مدینہ نبویہ محمدیہ علی صاحبہ صلوات و تحیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو اس کو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا اور پھر مختصر ہو کر المدینہ کہا جانے لگا، اور اب تو اس کو المدینہ المنورہ المدینہ المشرفہ کہا جاتا ہے. علامہ مجد الدین لغوی فیروز آبادی نے مدینہ منورہ کے 60 سے زائد اسناد کیے ہیں، اور نور الدین سمبودی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کے 94 نام شمار فرمائے ہیں، جس کے اندر کعبۃ طیبہ وغیرہ بھی ہے. یہ جتنے اسماء مدینہ کے ہیں سب کے سب اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہ حقیقتا وہ اوصاف ہیں، اور اوصاف حسنہ کی کثرت فضائل کی کثرت کی دلیل ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ کے بھی بہت نام ہیں. باب حرم المدینہ، مدینہ منورہ کا مکے کی طرف سے حرم ہے نہیں، اس کے اندر اختلاف ہے. حضرات ابن ثلاثہ قائل ہیں، امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری ابن مبارک کہتے ہیں مدینہ کا مکے جیسا حرم تحریم کے اندر نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تعبیر اسی طرح ہمارے قرآن کی کتابوں میں ذکر کی ہے، اور یہ اتنی ثقیل اور شدید تعبیر ہے کہ اس کی بنا پر بہت سی روایتیں مسلک حنفی کے بالکل مخالف معارض ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ صاف طور سے روایات میں المدینہ تو حرم من قضاء الى قضاء، والمدینہ تو حرم ما بین آیت الى قضاء، اللہم انی احرم ما بین لا بطیرہ ما بین مازمہ ما بین جبلہ وغیرہ وارد ہوا ہے. اس لیے ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری یوں فرماتے ہیں، اگر تعبیر یوں اختیار کی گئی ہوتی کہ مدینہ کا حرم تو ہے لیکن اس کی حیثیت حرم مکہ جیسی نہیں ہے، تو پھر روایات مسلک کے بالکل معارض نہ ہوتی، اور آگے کسی خاص توجیہ و تعویل کی ضرورت ہی نہ پیش آتی. بہرحال جو لوگ مدینہ کے لیے حرم ثابت کرتے ہیں روایات ظاہرہ ان کی کھلی ہوئی شہادت دیتی ہیں, اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حرم سے مراد تحریم نہیں بلکہ حرمت و عظمت ہے, اور مقصد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اشجار کو نہ کاٹا جائے تاکہ مدینہ آباد اور پر رونق رہے, لوگوں کو اس کے ساتھ انس باقی رہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آقام مدینہ کے منحرم کرنے سے منع فرمایا تھا, جیسا کہ امام طحاوی نے بسند صحیح روایت کیا ہے. جو لوگ مدینہ کے لیے حرم ثابت کرتے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں اس کے درختوں کو جو خدروں کو کاٹنا جائز نہیں, اسی طرح سے اس کے شکار پکڑنے جائز نہیں ہیں, لیکن آگے ان میں اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایسا کر لیا تو اس پر جزا اور بدلہ بھی آئے گا یا نہیں. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جزا نہیں آئے گی, یہی امام مالک مذہب, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول جدید اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور روایت. حضرت امام شافعی قول قدیم میں اور ابن ابی ذیب اور امام احمد ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جزا واجب ہوگی. پھر اس کی جزا کیا ہے؟ حضرت سعد کی روایت سے مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ جزا اس کا سلب ہے, یعنی جو آدمی جرم کرتا ہوا پایا جائے گا اس کا کپڑا چھین لیا جائے گا. اس روایت کو علماء احناف شاذ قرار دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں سوائے حضرت سعد کے اور کسی سے مضمون منقول نہیں, اور کسی سے ان کی موافقت بھی نقل نہیں کی جاتی. مگر واقعہ یہ ہے کہ ثبوت روایت کے بعد انفراد حضر نہیں ہوا سکتا ہے, لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حضرت امام مالک اور امام شافعی قول دلیل میں وجوب جزا کے قائل نہیں ہیں. حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو روایت پہنچی تھی, جبھی تو قول قدیم میں انہوں نے وجوب جزا کو اختیار کیا تھا, اب قول جدید میں اس سے وجود کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس روایت کو شذوذ ہی پر محمول کیا یا اور کوئی اس کی تعبیر کی ہوگی. وعلم عند اللہ سبحانہ وتعالی. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال المدینۃ حرم من دلائل کذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدثا من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائکۃ والناس اجمعین. المدینۃ حرم من کذا الى کذا, مدینہ حرم ہے یہاں سے یہاں تک, اس میں اجمال ہے کہ کہاں سے کہاں تک جو ہے حرم ہے. بہرحال اتنا معلوم ہو گیا کہ مدینہ حرم ہے, تو آگے جو ہے اس مقدار کا بیان آئے گا. لا شجرہا, اس کے درختان نہیں کاٹے جائیں گے. اس روایت کی بنا پر ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اشجار مدینہ کا کاٹنا ممنوع ہے, لیکن اگلی روایت کی بنا پر حضرات احناف جواز کے قائل ہیں. فریق اول نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگلی روایت بالکل ابتداء ہجرت کی ہے اور تحریم مدینہ کا قصہ خیبر سے واپسی پر پیش آیا ہے, جیسا کہ بخاری شریف کتاب الجہاد میں عنقریب 405 صفحے پر آنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب ہو گئے, وہ احد نظر آیا تو آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبه, اور پھر مدینہ کو دیکھ کر فرمایا اللہم انی احرم ما بین لابتیہا بمثل ما حرم ابراہیم مکہ اللہم بارک لہم فی منتہی وسعیہ. مزید یہ ہے کہ اس سے اس میں نخل کے کاٹنے کا ذکر ہے, اور نخیل ان درختوں میں سے ہے جس کا آدمی استنباط کرتا ہے وہ کاٹنے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے. اسی طرح سے بعض اناف نے مدینے کے سیوط کے پکڑنے پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ ابو عمیر کے پاس بلبل تھی اور جب وہ مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل المغیر. جمہور نے جواب یہ دیا ہے ممکن ہے کہ وہ مدینہ کے باہر سے پکڑ کر لائی گئی ہو, لیکن حنفیہ کے اصول پر یہ جواب صحیح نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حرم میں جب کوئی سیف پہنچ جائے تو چاہے وہ حرم کا ہو اور چاہے حرم سے باہر کا لایا گیا ہو اس کا ارسال ضروری ہے, اور یہاں اس کا ارسال نہیں کیا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ سیود مدینہ کا حکم نہیں بلکہ سیود مکہ کا حکم ہے, اور واقعتا اس بات میں حنفیہ کا ملحظ قوی ہے, اس لیے کہ مقصود تو محل کی تعظیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. ولا يحدث فيها حدث, مدینے میں کوئی جو ہے حدث نہیں کیا جائے گا, یعنی کتاب سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے اور نہ کی جائے. یہ چیز تو ہر جگہ مضموم ہے لیکن خاص مدینے میں بہت ہی زیادہ شنیع و مضموم ہے. رضی اللہ تعالیٰ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي سيار عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وامر ببناء المسجد فقال يا بني النجار سامعني قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فامر بحور المشركين فنبشت ثم بالقرب فصبر وبالنقل فقطع فصف النقل قبلة المسجد وابي سناد المسلم رضي الله تعالى عنه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سليمان عن عبد الله بن عمر بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حرم ما بين اللابتين على المدينه على لسان قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه فقال قراتم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم ثم انتقد وقال بل انتم فيه حرم ما بين اللابتين. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لابتین کے مابین کو حرم قرار دے دیا. لابتین تسمیہ ہے لابا کا, لابا کہتے ہیں حرہ کو, یعنی وہ سنگستانی زمین جس کے اوپر سیاہ قسم کے پتھر بچھے ہوئے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات تالی بات غالباً شعاب الثاقب میں یا جو ہے اپنی خود نویس توانے میں اس کا ترجمہ زمین دوست پہاڑ سے کیا ہے. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جبلین مدینہ کے مابین کی تحریم فرمائی, ان میں تعارض نہیں. لابتین سے تو حدود شمال جنوب کو بتلایا گیا ہے, اور جبلین سے حدود غربی و شرقی کی تحریم کی گئی ہے. سمل سفر, یعنی اولاً تو آپ نے یہ خیال فرمایا کہ بنو حارثہ کا مکان حرم میں مدینہ سے نکل گیا, لیکن جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں, وہ حرم ہی نہیں. اور بالاسناد المسند رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان بن عامر بن ابراہیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عندنا شیء الا کتاب اللہ فہذہ صحیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ حرم ما بین عائف الى قدم احدث فیہا حدثاً او آبا محدثاً فعلہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل وقال علی ذمۃ المسلمین واحدۃ من اقر مسلم فعلہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل ومن ولا عدل من تولى قوم بغیر موالی فعلہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل قال عبد اللہ عدل فداؤں معندنا شیخ اللہ کتاب اللہ. اس سے روافض کے ضامن باطل کی تردید ہوتی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی کا کچھ بہت سا حصہ محفوظ تھا جس کو حضرت عثمان نے قرآن پاک میں جمع نہیں کیا ہے. وہادی صحیفہ, وہ صحیفہ وہی تھا جو ان کے تلوار کے نیام میں لگا ہوا تھا, جس کے اندر اوبہا کے مسائل, دیر کے احکام اور اسی طرح سے جانوروں کی زکات کے احکام اور حرم مدینہ کے متعلق احکام مضبوط تھے. المدینہ تو حرم ما بین عائر علاقہ, مدینہ حرم ہے عائر سے لے کر کھلا جگہ تک. عائر بعض روایات میں عائر ہے. بخاری شریف کے اندر دو طرح کی روایات بارے، بعد میں تو ہے المدینۃ حرم من قضاء الى قضاء، ابتداء غایت انتہاء غایت، دونوں میں ابہام ہے اور کنایا. اور دوسری روایت میں ہے المدینۃ حرم ما بین عائل الى قضاء، ابتداء غایت کے اندر تو تعین ہے اور انتہاء غایت کے اندر ابہام کیا گیا ہے. اب مسلم شریف میں وارد ہوا ہے المدینۃ حرم ما بین عائل الى طور، اس میں ابتدا اور انتہا دونوں کی تحدید و تعین وارد ہوئی ہے. مصعب زبیری کو کہتے ہیں مدینے میں عیر اور سور نام کوئی پہاڑ ہے ہی. ابو عبید فرماتے ہیں کہ عیر مدینے کا پہاڑ ہے، اور شعرا نے اس پہاڑ کا تذکرہ بھی کیا ہے، البتہ سور مدینے کا پہاڑ ہے. اور یوں فرماتے ہیں غالباً حضور نے احد فرمایا ہوگا، کسی راوی کو وہم ہو گیا اس نے سور کہہ دیا، چنانچہ مسند احمد کی بعض روایات کی اس طرح وارد بھی ہوا. بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ اس کے وہم ہونے ہی کی وجہ سے امام بخاری نے یہاں پر ابہام سے کام لیا، لیکن یہی روایت ابواب الجزیہ میں کتاب الجہاد کے اواخر میں آ رہی ہے، اس میں حاشیے کے نسخے میں المدینہ تو حرم ما بین عائر الى طور وارد ہوا ہے، اگرچہ حوض میں الى قضا وارد ہوا ہے. اب اگر حاشیے والی روایت کو اصل قرار دیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابہام نہیں کیا ہے بلکہ کسی اور راوی کا ابہام ہے. بہرحال جس نے بھی ابہام کیا ہو یہی سمجھ کر کے کیا ہے کہ مدینے میں سور نامی کوئی پہاڑ نہیں ہے. اب اگر لفظ سور حدیث میں وارد ہے اور یقیناً وارد ہے تو پھر اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ بات تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتجالاً مدینے کے دونوں پہاڑوں کو عیر و سور کا نام ان کے نام کے ساتھ یاد کر لیا، حالانکہ ان کا نام عیر و سور نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کے دو پہاڑ عیر و سور کے درمیان جتنی مقدار تھی اتنی مقدار مدینے کی چوہدری کو حرم قرار دیا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور نے احد کو ارتجال سور کر دیا اور عیر تو مدینے پاک میں موجود ہے ہی، لہذا مطلب یہ ہے کہ عیر اور احد کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ حرم ہے. لیکن حافظ قطب الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد علامہ ابو محمد عبد السلام ابن مرزوق فطری سے نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں احد کے بائیں طرف پیچھے کی جانب کو ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کو سور کہا جاتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں میں نے وہاں کے اعراب و سکان سے اس کی خوب خوب تحقیق کی ہے. عبدالسلام ابن مرزوع کے اس بیان پر امام ابو بکر بن حسین المرانی نے تاریخ مدینہ میں، اور عقیق الدین مدری نے تاریخ مدینہ میں، اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اعتماد فرمایا ہے. فلیکن هو المعتمد واللہ اعلم. من احدث فی احدثا او آوا محدثا، جو کوئی وہاں بدعت کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ ملائکہ اور سارے لوگوں کی لعنت ہو. اس سے معلوم ہوا کہ بدعت کا ایجاد کرنے والا اور اس کو اس کی اعانت کرنے والا دونوں جو ہے گناہ میں برابر ہیں. ذمت المسلمین واحد، مسلمانوں کا ذمہ یعنی ان کا امان ایک ہے، اگر ایک فرد امان دے دے تو سب کی طرف سے اعتبار کیا جائے گا. شریف وزیر کا اس میں کوئی فرق نہیں. بعض جزیات میں اختلاف و تفصیل ہے جس کا تعلق کتاب الجہاد سے ہے. فمن افر مسلما، پر جو شخص کسی مسلمان کے ذمے کو توڑ دے تو اس پر لعنت اللہ ملائکہ اور نہ صرف نہ اس کا صرف قبول نہ عدل. بعض کہتے ہیں صرف فریضہ عدل نافلہ، بعض نے اس کا عکس کہا ہے. بعض کہتے ہیں صرف فریضہ اور عدل فدا کی دیا، بخاری نے بھی عدل تفسیر کی دیا سے کی ہے. من تولا قوم بغیر اذن موالی، جو آدمی موالات کر لے بغیر اپنے آقاؤں کی اجازت کے اس پر لعنت اللہ ملائکہ اور نہ صرف. اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لہذا اگر کوئی آزاد کردہ غلام اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر کے بلا ان کی اجازت دوسروں سے تعلق کر لے تو وہ شخص مستحق لعنت ہوگا۔ اس سے ایک غلط ہے کہ اگر اجازت سے کر لے تو مستحق لعنت نہیں ہوگا، حالانکہ موالات منتقل نہیں ہوتا، ولا منتقل نہیں ہوتا، الولا لمن عاتق نص نبوی ہے۔ اب پھر بغیر اذن موالی کا کیا مطلب؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ لوگ یہ قید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید تحریم کے لیے لگائی ہے، اس لیے کہ جب آپ ماؤں اجازت مانگے گا تو اجازت تھوڑے دیں گے، اور بعضوں نے یوں کہا ہے کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی قوم کا حلیف ہو تو بلا ان کے اذن کے پھر دوسرے قوم سے عقد حلف نہ کرنا چاہیے، ہاں پہلے اپنے جو ہے پہلے خلفاء کو اطلاع کرے کہ اب میں تم سے تعلق توڑ کر فلاں سے جو ہے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، مضائقہ نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ وبالاس ناظم سے مصر رضی اللہ تعالیٰ قال قال صدر المدینہ وانہا تنفی الناس، مدینہ منورہ کی یہ خاص فضیلت ہے کہ وہ لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے، الناس سے مراد اشرار ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ ان کو وہاں رہنے نہیں دیتا ہے، مدینہ کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور بعض روایات میں تنقی الناس تنقیہ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایسے قریا میں ہجرت کرنے کا جو سارے قرا کو کھا لے گا۔ اس کھا لینے کی تفسیر کے اندر علماء کے تین قول ہیں۔ نمبر ایک، خطابی اور ابن بطال فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے سکان تمام بلاد والوں پر غالب ہو جائیں گے، اور یہی ہوا۔ نمبر دو، قاضی عبد الوہاب مالکی فرماتے ہیں اس سے مراد غلبہ فی الفضیلت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ مدینہ کی فضیلت تمام بلاد پر غالب ہو جائے گی، یعنی وہ افضل البلاد ہوگا، مگر یہ مالکی مسلک کے مطابق توجیہ چل سکتی ہے۔ جمہور علماء تو افضل البلاد مکہ مکرمہ کو قرار دیتے ہیں۔ تیسرا مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ تمام علاقوں سے غلہ وغیرہ کھینچ کر کے مدینہ پہنچے گا، اور وہاں کے لوگ اس کو کھائیں گے اور استعمال کریں گے، اور ہوا بھی یہی۔ اللہ تعالی شانہ نے خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کی سلطنت میں وسعت پیدا کی، تو تمام علاقوں کے غلے وہاں آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی عالم۔ یقولون یثرب وہی المدینہ، منافقین اس کو جو ہے یثرب کہتے تھے۔ یثرب کہنا حدیث میں ممنوع ہے، مسند احمد میں حضرت براء بن عازب کی روایت وارد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمى المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ویتوب، مدینہ کو یثرب کہے وہ استغفار کرے، مدینہ تو طیبہ ہے۔ اس کو یثرب کہنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یا تو یہ صرف سے محفوظ جس کے معنی فساد کے، اور یا تصریف سے محفوظ ہے جس کے معنی ہیں زجر و توبیخ و ملامت کے۔ اس پر اشکال یہ ہے، قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تو غیر مومنین کا قول نقل فرمایا۔ تنفی الناس کما ینفی القیر و قبص الحدید، لوگوں کو نکال باہر کرے گا جیسے ہٹھی لوہے کا میل کچیل نکال دیا کرتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کب ہوگا، قاضی یاد کو کہتے ہیں پورے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا، آپ کے دور انور میں مدینہ کے قیام پر وہی شخص جو ہے صبر کر سکتا تھا جو راسخ الایمان ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر زمانے میں ہوگا جب دجال کا ظہور ہوگا، اس وقت مدینہ جو ہے منافقین وغیرہ کو نکال باہر کرے گا۔ مسلم کی روایت میں لا تقوم الساعۃ حتی تنفی مدینہ تو شرارہا، یہ امام نووی کی تائید کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے مختلف زمانوں پر محمول ہو۔ بہت سے زمانے ایسے آئے ہیں کہ مدینہ نے ایسے اشرار کو نکال باہر کیا ہے خدا کی بنا. اور پھر کس نے سبھی رضی اللہ تبارک تعالیٰ قال باب المدینہ طابہ. طابہ اور طیبہ مدینہ کے ناموں میں سے ہے. یہ بھی واقعی بہت بڑھیا شہر. مختصرا ذکر کی ہے اور مکمل طور پر یہ روایت کتاب الزرقات میں گزر چکی ہے. وبیت اسناد مسلم رضی اللہ عنہ قال باب لابتین المدینہ. لابتین کی میں تشریح کر چکا ہوں. یہ تسمیہ لابا کا, لابا کہتے ہیں حرہ کو, اس سنگستانی علاقے کو جو مدینے کے دونوں جانب کے اندر پھیلا ہوا ہے, میلوں تک پھیلا ہوا ہے, کالے کالے پتھر زمین کے اوپر بچھے ہوئے ہیں. وبیت اسناد مسلم رضی اللہ عنہ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه كان يقول لو رايت الربا بالمدينه ترتع ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. اگر میں ہرنیوں کو مدینے میں چرتا دیکھوں تو میں ان کو وہاں سے نہیں ڈراؤں گا یا نہیں بھگاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, مدینہ کے لابتین کے بیچ کا حصہ محترم اور حرام ہے. باب من رغب عن المدینہ, یعنی شخص کی مذمت کے بیان میں جو مدینہ سے اعراض کرے, یا مطلب یہ ہے جو مدینہ سے اعراض کرے وہ مذموم ہے. مدینہ سے اعراض کر کے کہیں چلا جانا یہ تو ہے مذمت کی بات. ہاں ضرورت کی وجہ سے کوئی جائے, سفر کی وجہ سے جائے, بیماری کی وجہ سے جائے, یا درس تدریس کی نیت سے جائے, تعلیم حاصل کرنے کی طرف سے جائے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا, آپ فرما رہے تھے تم لوگ مدینہ کو چھوڑ دو گے, اس سے بہتر حال پر جو پہلے تھا نہیں آئیں گے وہاں پر مگر پرند اور درند, اور آخری وہ شخص جو لوگ جمع کیے جائیں گے دو چرواہے ہوں گے قبیلہ مزینہ کے, مدینہ کا ارادہ کر رہے ہوں گے, اپنی بکریوں کو آواز لگا رہے ہوں گے تو مدینہ کو خالی پائیں گے, جب سنیے ادا پر پہنچیں گے اپنے منہ کے بل گر جائیں گے یعنی مر جائیں گے. تترکون المدینہ علی خیر ما کانت, یعنی مدینہ کا حال ماضی سے پہلا بہت اچھا ہو جائے گا لیکن لوگ اس کو چھوڑ بیٹھیں گے. اس میں اختلاف ہے کہ آیا جو ہے یہ واقع ہو چکا ہے یا واقع ہوگا. قاضی غیاث اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں یہ ہو چکا جب خلافت شام کی طرف منتقل ہوئی, لوگوں نے مدینہ کو چھوڑا اور شام چلے گئے, اور جب عراق منتقل ہوئی تو عراق چلے گئے, وہاں عراق غلبہ ہو گیا, مدینہ خالی ہو گیا, اکثر اس کے پھل عوافی ہی کے لیے رہ گئے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طرف آخری زمانے کے اندر قیام ساعت کے قریب پایا جائے گا. لا یخشاہ الا العوافی, نہیں آئیں گے مدینہ میں مگر عوافی. عوافی جمع ہے عافیہ کی, عافیہ عفایاتو سے ہے, طلاب رزق اس سے مراد ہیں. یرید عوافی الطیر والسبا, یعنی جو ہے وہ پرند اور درند جو طلب رزق کے لیے چلتے ہیں وہی مدینہ میں آئیں گے. وآخر من یحشر الرعیان, آخری جو محشور ہوں گے وہ دو چرواہے ہوں گے. اگر قیامت کے قریب مراد ہے تب تو مطلب یہ ہے کہ آخر میں दो चरवाहे मदीने में आएंगे और वो भी मर जाएंगे, और अगर जो है किसी ज़माने का हशर मुराद है तो इससे मुराद जो है वहाँ से निकलना है, और मतलब ये है कि आखिरी आदमी दो चरवाहे होंगे जो अपने जानवरों को लेकर के चलेंगे कबीले मुज़ैना के होंगे, मदीने की तरफ आएंगे, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल बिगड़ पाएंगे। यजदान यहाँ वहूशन, यजदान यहाँ की ज़मीर में इख्तिलाफ़ है, मशहूर तो यह है कि ज़मीर मदीना की तरफ आयद है, और मतलब ये है कि मदीना खाली हो जाएगा, वहूश बिमाना खालिया, और या मतलब ये है कि ज़ात वहश हो जाएगा, जब इंसान नहीं रहेंगे तो वहाँ वाशी जानवर रहने लगेंगे। इब्ने मुराबिद कहते हैं इन दानिहा की ज़मीर अगनाम की तरफ लौट रही है, और मतलब ये है कि उनकी बकरियाँ वहशी हो जाएंगी, या तो मतलब ये है कि उनकी सिफात बदल जाएंगी, और या हो सकता है कि उनकी सवात बदल जाएंगी, लेकिन काज़ी इयाज़ ने इस मतलब का इनकार किया है। हत्ता कि जब सनियतुल विदा पर पहुँचेंगे अपने चेहरों के बल गिर पड़ेंगे यानी मर जाएंगे। ومن اطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون। شام یمن فتح ہوگا پس ایک قوم آئے گی یبسون اونٹوں کو چلا رہے ہوں گے اپنی سواریاں ہانک رہے ہوں گے اپنے اپنے عیال کو لا کر اور ان لوگوں کو جو ان کی موافقت کریں گے لے کر چل دیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اس لیے مدینہ حرم رسول ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں راحت فرما رہے ہیں نیز مدینے میں بہت سے فضائل ہیں جو عبادات کا وہاں پر مرتبہ ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہے وبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب الایمان یاردو الی المدینہ یاردو کے راہ پر تینوں حرکات جائز ہیں ہے یجتمع ایمان مدینہ کی طرف سمٹ کر آ جائے گا حدیث پاک میں وارد ہوا ہے ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی دورها مدینہ ایمان کی طرف سمٹ کر ایسے آ جائے گا جیسے سانپ اپنے سانپ خوراک کی طرف آ جاتا ہے بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ حجاز کی طرف مت ایمان سمٹ کر آ جائے گا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے عام بول کر خاص مراد ہو اور ممکن ہے پہلے حجاز کی طرف سمٹ کے آئے اور پھر اس کے بعد مدینہ سمٹ کر کے آ جائے باقی یہ کہ یہ ہوگا کب اس کے اندر اختلاف ہے علامہ ابو عبید حربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے زمانے ہی مہاجرین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کے ذمہ یہ فرض تھا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ رزت میں واقع ہو چکا ہے جب ارتداد پھیلا تو جو صادق الایمان لوگ تھے وہ چھوڑ چھوڑ کر کے حضرت صدیق کے پاس مدینے جمع ہو رہے تھے اور علامہ داؤدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے قرون خلاصہ مشہود دھاگی خیر مراد ہیں ان تینوں زمانوں کے اندر لوگ مدینے ہی کی طرف سمٹ سمٹ کر کے آتے تھے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صورتحال آخر زمانے کے اندر پیش آئے گی جب اسلام ہر جگہ پر غریب ہوتا چلا جائے گا تو آخر میں جو اس کا مرکز ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے گا اور بعض حضرات جیسے قاضی ریاض رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں یا آخری زمانے کے اندر پیش یاد فرماتے ہیں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو مسلمان ہوتا اس کو حکم تھا کہ وہ آپ کی خدمت میں آیا آپ کی مدد کرے نیز لوگ آپ کے پاس فلسطین میں آتے تھے آپ کے بعد خلفائے راشدین کے یہاں آتے تھے اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے اور وہاں کے مشاہد متبرکہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں غرض کی ہمیشہ ایمان مدینہ ہی سمٹ سمٹ کر کے پہنچتا رہتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وابي كسنا ذي بسم الله الله تبارك وتعالى عن قال حدثنا ابراهيم مدير قال انا سبن قال حدثنا انس بن يعلم قال حدثنا عبد الله بن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يعد الا المدينه كما تعرض الحيه الى جحرها. سانپ کے متعلق مشہور ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو دن بھر پھرتا رہے لیکن آخر میں اپنے بل پر پہنچ جایا کرتا ہے. دن بھر تو کدھر ادھر گھومتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پسائی کی طرح سے وہ اپنے جو ہے کھوتے ہی پر پہنچتا ہے. پسائی کا جانور جو ذبح ہونے والا ہوتا ہے وہ گھوم گھام کے کھوتے پر پہنچتا ہے, پسائی اس کو چوری پھیر دیتا ہے. اور بھی کتنا دیر مسلم یہ پسائی کو دیکھ کر کے میں نے کہا ہے. وبل اسناد المسنی رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال باب اسم من کاد اہل المدینہ سے, جو اہل مدینہ کے ساتھ مکر و قید کرے اس کی امامت کے بیان میں. وبل اسناد المسنی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا الحسن بن حرث قال حدثنا الفضل عن جعید عن عائشة بنت سعد قال سمعت سعدا قال سمعت عائشة سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يقيل المدينه اهل المدينه احد الا معكم ما ينمع الملك ما کوئی بھی اہل مدینہ کے ساتھ مکر چال نہیں کرے گا مگر ایسا پگھل جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جایا کرتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ آگ میں پگھلے گا, چنانچہ مسلم شریف میں وارد ہوا ہے عذاب اللہ فی النار. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے ایک بہت بڑا اشکال دفع ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کے ساتھ تو بہت سے لوگوں نے مکر و قید کیا ہے لیکن جو ہے کہیں بھی وہ نہیں برباد ہوئے. مگر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بالکل ظاہر پر محمول ہو, اور مطلب یہ ہو کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلد والوں کے ساتھ مکر کا معاملہ کرے گا حق تعالیٰ جو ہے اس کو مطمئن فرما دیں گے, ختم کر دیں گے. وہ ابھی ہے صحیح, چنانچہ مسلم بدل مری مدینہ چڑھائی کر کے آیا تھا, انجام اس کا کیا ہوا؟ تھوڑی سی بھی زندگی نہیں پا سکا, اور جس نے اس کو بھیجا تھا یعنی یزید اس کو بھی زیادہ زندگی نہیں مل سکی. اور ایک احتمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حضور کے دور کے ساتھ خاص ہے, یعنی حیات نبویہ کے دور میں اگر کوئی اہل مدینہ کے ساتھ مخالفت و برائی کا معاملہ کرے گا تو اس کا معاملہ مضمحل ہو جائے گا. واللہ اعلم. اور ظاہر وہی مطلب معلوم ہوتا ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اختیار کیا ہے یا پھر وہ جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے. اللہ تعالی عالم. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال باب آقام المدینہ سے, آقام جمع اتم کی, اتم وہ قلعے کہلاتے ہیں جو پتھر کے بنائے ہوئے. اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اگر تحقیق وغیرہ دیکھنی ہو تو یہ جو دائرۃ المعارف